حاضرین کرام، ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ، یہ اب اس لیکچرز کے نئے سلسلے کا عنوان ہے. اس میں میں ترتیب سعودی اختیار کر رہا ہوں. سب سے پہلے امام اہل سنت احمد بن حنبل کے سیرت و سوانح اور ان کی فقہ پر میں یہاں گفتگو کروں گا. میں نے یہ عرض کیا کہ میں اس کے لیے سعودی ترتیب اختیار کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ائمہ اربعہ میں احمد بن حنبل آخری امام ہے. اس ترتیب کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ احمد بن حنبل ہی ہیں جن کا نقطہ نظر حدیث و سنت کے معاملے میں ہمارے ہاں زیادہ مقبول بھی ہوا، اور یہی ہیں کہ جن کو امام مالک کے بعد حدیث کی سب سے عظیم کتاب مسند احمد بن حنبل تصنیف کرنے کا شرف حاصل ہوا. امام احمد بن حنبل کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان اسلاف کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بہت سے اختلافات اور نزاعات کا محل بن جاتی ہے. تاریخ وفات پر تو پھر خیر گزرتی ہے، اس لیے کہ یہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک زمانہ ان کو جانتا تھا، لیکن تاریخ پیدائش کا معاملہ بالعموم نزاعات کا باعث بنتا ہے. یہ ائمہ اربعہ میں مستثنی ہستی ہیں کہ انہوں نے اپنی پیدائش کی تاریخ خود روایت کر دی، اس وجہ سے کسی نزاع کا کوئی امکان باقی نہ رہا. امام ربیع الاول 164 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 12 ربیع الاول 241 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. پیدا ہوئے تو ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹے سے قبیلے کے ایک فرد تھے. دنیا سے رخصت ہوئے تو جو سب سے زیادہ محتاط روایت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنازے میں 800,000 آدمی شریک تھے. امام کی ولادت بغداد میں ہوئی ہے، اور اس زمانے کے بغداد میں ہوئی ہے کہ جب علم اور تفقہ بغداد کے لیے اصل وجہ امتیاز بنے ہوئے تھے. وہ صرف دارالحکومت ہی نہیں تھا، دارالعلم بھی تھا. بڑے بڑے مدرسہ ہائے فکر کے ائمہ سب بغداد ہی میں موجود تھے. امام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ عربی النسل ہیں. ان کے ماں اور باپ دونوں بنو شیبان سے متعلق تھے. بنو شیبان قبیلہ عدنان ہی کی ایک شاخ ہے، اور اس لحاظ سے نزار بن ماد ابن عدنان کے ذریعے سے امام کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. بنو شیبان پہلے تو بادین کی زندگی ہی بسر کرتے تھے، لیکن جب خلافت راشدہ کے زمانے میں بصرہ آباد ہوا تو یہ خاندان بادیہ سے متعلق رہتے ہوئے بصرہ میں آباد ہو گیا. چنانچہ امام صاحب جب کبھی بغداد سے بصرہ جاتے تھے تو وہاں کی ایک قدیم مسجد میں بالخصوص نماز پڑھنے کے لیے جاتے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں میرے آبا نماز پڑھتے رہے ہیں. بصرہ کی اسی نسبت کی وجہ سے امام موصوف کو احمد بن حنبل بصری بھی کہا جاتا ہے. والد کا نام محمد بن حنبل ہے اور خاندان کے احوال کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کا شروع ہی سے عباسی خلفاء سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اس خاندان کو عباسی حکومت میں کوئی عہدے اور مناصب حاصل نہیں ہوئے, لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان کی حیثیت وہی تھی جو مغلوں کے زمانے میں پرچہ نویسوں کی ہوا کرتی تھی. یعنی بادشاہ کی طرف سے یا خلیفہ کی طرف سے ایسے لوگ مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے جاتے تھے جن کی سرکاری حیثیت تو متعین نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ رعایا کے اور گورنروں کے اور دوسرے اہل حکومت کے حالات سے خلیفہ کو براہ راست اطلاع کرتے رہے. چنانچہ یہ واقعہ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر جب دربار میں کچھ اس طرح کا خیال ہوا کہ ان کے علاقے کے بارے میں رپورٹ نہیں مل رہی, تو ان کے چچا سے گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمام حالات کی تفصیل احمد کے سپرد کر دی تھی, کیا انہوں نے نہیں پہنچائی؟ اس پر احمد کو بلایا گیا, یعنی امام احمد بن حنبل کو, جو اس وقت نوجوان تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو رستے میں آتے ہوئے دریا میں پھینک دی تھی. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس خدمت کو بھی شروع ہی سے پسند نہیں کرتے تھے. جس اہلکار نے اس معاملے میں ان کو بلا کر پوچھ گچھ کی تھی, اس نے یہ کہہ کے ان کو جانے دیا کہ یہ نوجوان صاحب ورا ہے. بچپن ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیشانی ایک صاحب ورا, صاحب تقوی فرد کی پیشانی تھی. ان کو دیکھ کر ان کے حالات ہی سے لوگ یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں مستقبل میں بڑی اعلیٰ توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں. چنانچہ ابن جمیل, جو ان کے زمانے کے بڑے لوگوں میں سے ہیں, ان کا یہ قول تمام مورخین نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جب ان کو لڑکپن ہی کے زمانے میں دیکھا تو یہ کہا کہ یہ لڑکا اگر زندہ رہا تو اہل زمانہ کے لیے حجت ہوگا. امام کی اس زمانے کی زندگی اور پھر ان کے آخری زمانے میں عروج کی زندگی, اس سب کا اگر احاطہ کیا جائے تو عام طور پر مورخین اور امام کے ساتھ محبت رکھنے والے, ان کے سوان نگار اور ان کے ناقد, پانچ چیزوں پر ان کے بارے میں متفق اللفظ ہوتے ہیں. ایک یہ کہ حسب و نسب کے شرف کے معاملے میں امام کا کوئی مثیل نہیں تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے ہیں, اگرچہ ذرا اوپر جا کر ان کا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے. ان کو یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے اور اس یتیمی نے ان میں بڑی خود اعتمادی پیدا کر دی تھی. ان کی تربیت اور ان کے شرف میں اس کو بڑا دخل رہا. تیسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ فقر و فلاکت کے معاملے میں بھی ان کا مرتبہ سب سے بلند رہا. جو زندگی انہوں نے بسر کی ہے وہ بختوں کے لیے قابل رشک ہو سکتی ہے. ان کے پاس بہت معمولی جائیداد تھی, والد کے ورثے میں ان کو ملی تھی اور اس کے کرائے ہی پر وہ شروع میں گزر بسر کرتے رہے. کسی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کا ورثہ ہے, میرے علم کی حد تک یہ بالکل صحیح طریقے سے مجھے ملا ہے اور بالکل صحیح طریقے سے ان کو ملا تھا. تاہم اگر کوئی آدمی اس پر اپنا دعویٰ لے کر آئے اور اس کو ثابت کر دے تو میں بغیر کسی توقف کے اس کو اس کے سپرد کرتا ہوں. ساری زندگی انہوں نے معاش کے معاملے میں بہت تورع کا طریقہ اپنائے رکھا. یہ جائیداد جتنی تھوڑی بہت رہ گئی اس سے گزر بسر کرتے تھے. اس کا معاملہ بھی یہ تھا کہ کسی کرایہ دار نے آ کر اگر یہ کہا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں تو اپنے گھر میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے کچھ لینے سے انکار کر دیتے تھے. یہ بھی بہت حیرت کے ساتھ سنیں گے کہ امام موصوف یہ امام موصوف کہ جس کو اب ائمہ اربعہ میں ایک ذی القدر امام کی حیثیت حاصل ہے اور جس کے زہد و ورع کے سامنے اور جس کی عظمت کے سامنے ہر شخص کا سرنگوں ہوتا ہے، یہ اپنے زمانہ عروج میں اس وقت کے جب ان کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے حدیث سننے کے لیے ان کی مجلس اثر میں بعض اوقات 5,000 سے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے، اس زمانے میں وہ ایک اوج اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے، ایک رسی باندھ لیتے تھے اور بغداد سے باہر کھیتوں میں چلے جاتے تھے۔ عام طور پر جب کھیتوں میں فصل وغیرہ کاٹ لی جاتی ہے تو کچھ تھوڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اس زمانے کی روایت بھی تھی، یہ چن لیتے تھے اور اسی سے گزارا کرتے تھے۔ اس جلیل القدر امام نے حمالی کی خدمت بھی انجام دی، یعنی بعض مواقع پر یہ ہوا ہے کہ وہ چلے گئے جہاں کہیں قافلوں کا پڑا ہوتا تھا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی اگر مزدوری مل جائے تو میں کرنے کے لیے حاضر ہوں، چنانچہ لوگوں نے کوئی کام دے دیا تو اس کے عوض میں انہوں نے اپنی معاش کا کچھ بندوبست کر لیا۔ طلب حدیث میں بھی جب انہوں نے سفر شروع کیے ہیں تو بعض اوقات ان کے پاس زادرہ نہیں ہوتا تھا، کسی قافلے سے جو ان کی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں تمہاری خدمت انجام دے دوں گا۔ چنانچہ حمالی کی، جس کو اس زمانے کے اصطلاح میں کلی کہیے، وہ خدمت لے لیتے تھے اور کچھ بوجھ اٹھاتے ہوئے اور ان سے اپنے نان و نفقہ کا بندوبست کرتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ یہی زندگی ہمیشہ رہی۔ جب ان کو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہوا، اس وقت بھی انہوں نے خلفاء سے یا ارباب اقتدار سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ان کی خدمت میں بڑی بڑی رقوم بھی جب ارباب اقتدار کی طرف سے پیش کی گئیں تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے ان کو لوٹا دیا۔ اسی فقر و فاقے کی زندگی میں انہوں نے ابتدا کی اور اسی فقر و فاقے کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی چوتھی خصوصیت جس پر سب کا اتفاق ہے، یہ بیان کی جاتی ہے کہ غیر معمولی طور پر قناعت پسند لوگوں میں سے تھے۔ دوسرے ائمہ کا میں ذکر کروں گا، ان کے مزاج میں اس معاملے میں کچھ مختلف چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ بس جو مل گیا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ دنیا اور اس کے لوازم کے بارے میں کسی جد و جہد اور تغدو کے قائل ہی نہیں۔ کوت لا یموت، گھر کے معاملات کو انجام دینے کے لیے جو تھوڑا بہت میسر آ گیا اس پر کنایت کرتے تھے اور اسی میں ساری زندگی بسر کرتے رہے۔ کوئی آدمی ان کی زندگی کے کسی دور کو بھی شعور کی عمر کے بعد اس پہلو سے مرجع نقد نہیں بنا سکتا کہ انہوں نے کبھی اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر معاش کو اپنا مقصد بنایا ہو۔ ضرورت پڑی ہے تو مزدوری بھی کر لی ہے اور بس ضرورت پوری ہونے پر قناعت کر کے بیٹھے رہے۔ پانچویں خصوصیت جس پر اصحاب سیرت و سوانح کا اتفاق ہے اور ان کے بدترین دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ورع و تقویٰ میں وہ بہت ممتاز لوگوں میں سے تھے۔ معمولی باتوں میں بھی وہ یہ صحیح کرتے تھے کہ سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، جس چیز کو اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے اس کے قریب جاتے ان کو پھر کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ان کا یہ غیر معمولی ورع و تقویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے اس امت کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت قبولیت کا سامان پیدا کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ علم دین کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں عمل کو اور تقویٰ کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں ان کو الگ الگ تقسیم کیا جا سکے، اور کسی علم میں یہ بات چل جائے تو چل جائے، لیکن ہماری امت کا مزاج یہ بن چکا ہوا ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی ورع و تقویٰ میں اللہ کا ممتاز بندہ نہیں ہے تو پھر اس کے علم کو بھی کبھی کوئی قبولیت حاصل نہیں ہے، اس کی کسی حیثیت کو کبھی اس امت نے مان کر نہیں دیا ہے۔ ان خصائص کے ساتھ امام نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا اپنی زندگی کی ابتدا کی، اور انہی خصائص کے ساتھ 241 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے. تعلیم کی ابتدا سے متعلق جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ ابتدا میں قرآن مجید حفظ کیا. یہ اس زمانے کا عام طریقہ تھا, لوگ اپنی تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن ہی سے کرتے تھے. بعد میں کچھ تحریر و کتابت کی تربیت لی, اور جب لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بہم پہنچا لی تو اگرچہ اس معاملے میں روایات کا اختلاف ہے, تاہم زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے امام ابو یوسف کے حلقہ درس میں گئے. یہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. خود امام صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے ابو یوسف ہی سے حدیث کا درس لیا ہے. ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے, ان سے استفادہ کیا, لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ حنفی مکتب فکر کے اصول اور طرز تفقہ پر طبیعت مطمئن نہیں ہوئی. چنانچہ بہت تھوڑا عرصہ بسر کرنے کے بعد وہ محدثین کے نقطہ نظر کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کے بعد امام کی زندگی سفروں کی زندگی. حدیث کے لیے عراق گئے, شام کا سفر کیا, حجاز مقدس میں حاضر ہوئے. یہ محض تاریخی روایت ہی نہیں ہے ان کے بارے میں, بلکہ ان کی مسند کا جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے, جس میں کم و بیش 25,000 کے قریب احادیث انہوں نے جمع کی ہیں, اس کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر دیار کے لوگوں کی روایتیں موجود ہیں. امام مالک کی معتہ میں مثال کے طور پر ان کے اپنے قریبی علاقوں کی روایات ہیں. وہ زیادہ تر اس مقصد کے لیے سفر نہیں کرتے تھے, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی سفر میں بسر کر دی ہے. اس سفر ہی کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ امام اسحاق سے حدیث لیں گے. وہ اس زمانے میں صنعاء میں تھے, یہ یمن کا شہر اس زمانے میں بھی مشہور ہے. یحییٰ بن معین کو انہوں نے ساتھ لیا جو خود امام حدیث ہیں, اور اسی طرح سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے یمن جانے کا قصد کر لیا. یہ خیال ہوا کہ اب بغداد سے یمن جا رہے ہیں تو پہلے حج کر لیا جائے, یعنی حرم میں حاضری دے لی جائے. اس وقت مجھے ذہول ہو رہا ہے کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے, بہرحال حرم کا قصد کیا. وہاں تشریف لے گئے تو طواف کے دوران میں یہ دیکھا کہ امام اسحاق, معافی جگہ امام عبد الرزاق بن حمام, اسحاق سے بعد میں ان کی ملاقات ہوئی, وہ وہاں پر طواف کر رہے ہیں. انہی سے یہ حدیث لینے کے لیے صنعاء یمن جانا چاہتے تھے. ملاقات ہوئی, کچھ بات بات بھی ہوئی, واپس آ گئے, حدیث کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو رفیق سفر نے یہ کہا کہ اب تو ہمارا کام ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی, عبد الرزاق بن حمام یہیں مل گئے ہیں, لہذا ان سے حدیث لے لینی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں ان کے وطن میں جا کر ہی ان سے حدیث لوں گا, اس لیے تم اگر ساتھ دینا چاہتے ہو تو دو, میں تو اس کے بعد وہیں جاؤں گا. چنانچہ وہیں گئے اور وہاں سے جا کے ان سے حدیث لی. اس سے دراصل انہوں نے یہ سبق دیا اپنے رفیق سفر کو کہ علم کے معاملے میں آدمی کو سہولت کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اس سفر میں جائیں گے, جا کر ایک محدث کے وطن میں اس سے ملیں گے, اس سے علم کی اور راہیں کھلیں گی. یہ زمانہ تو اس وقت تھا نہیں کہ اس زمانے میں ہر چیز یہاں منگوائی جا سکتی ہے. اس وقت علم کے معاملے میں سفر ہی وسیلہ ظفر تھا. آدمی اگر نکل کھڑا ہوتا تھا تو بہت کچھ پا کر آتا تھا. یہ ملاقات 198 ہجری میں ہوئی ہے, اور تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 187 ہجری میں ان کی پہلی مرتبہ امام شافعی سے ملاقات ہوئی. یہ اس وقت حدیث ابی عیینہ جس کو کہا جاتا ہے وہ لینے کے لیے حجاز گئے ہوئے تھے. امام شافعی کے ساتھ بڑی غیر معمولی عقیدت رہی ہے امام احمد حنبل کو. انہوں نے امام شافعی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پہلے دور کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں تو دوسرے دور کے مجدد امام شافعی ہیں. امام صاحب کے بارے میں ان سے اور بھی بڑے غیر معمولی کلمات روایت ہوئے ہیں, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ اگر ان کی محبت ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ امام کا تفقہ ہی ہوگا. یہ بات اس وجہ سے کہنا پڑتی ہے کہ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس میں بہرحال امام شافعی سفیان بن عیانہ سے بڑے نہیں ہیں, اور میں یہ عرض کروں گا خود احمد بن حنبل سے بھی بڑے نہیں ہیں. تو یہ چیز تو وجہ عقیدت نہیں بن سکتی تھی. ان کا تفقہ, ان کے اصول, یہی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف انہوں نے توجہ فرمائی ہوگی. اس طرح حصول حدیث میں اور حصول علم میں سفر کی مشقتیں اٹھانے کے بعد کم و بیش 40 سال کی عمر میں انہوں نے تحدیث و افتاء کی خدمت سنبھالی. اس سے پہلے وہ مسند درس پر نہیں بیٹھے, اور چونکہ سنت پر عمل کے معاملے میں بہت ابرام رہا انہیں زندگی بھر, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی توقف کی وجہ غالباً یہی رہی ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو کچھ دین کی بات بھی نہیں بتاتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ ایک محدث تھے, حدیث ان کو معلوم ہوتی تھی تو لوگوں کو سنا بھی دیتے تھے, کوئی گھر میں آتا تھا تو اس کی بھی خدمت کرتے تھے, کوئی اگر دین کی بات پوچھتا ہوگا تو اس کو بھی محروم نہیں کرتے ہوں گے, لیکن باقاعدہ تحدیث و افتاء کا کام انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد ہی شروع کیا. اور جب شروع کیا تو اس وقت وہ اس فن میں اس مرتبے پر پہنچ چکے ہوئے تھے کہ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے حلقہ درس میں مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ 5000 لوگ شریک ہوتے تھے جس میں وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے. اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. جس زمانے میں حدیث کی تدوین کا کام ہو رہا تھا تو لوگوں میں اس علم کی طرف غیر معمولی توجہ تھی. قرآن مجید تو معلوم ہی تھا, یہ زمانہ نہیں تھا کہ اب اگر کسی حدیث کو دیکھنا ہے تو کتابیں خریدنی ہوتی ہیں 10-20 میں دیکھ لی. اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ اشخاص ہی تھے جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا تھا. کتابیں اس طرح وجود میں نہیں آئی تھیں, آئی تھی تو بہت کم تھیں. آپ اگر ایک شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں لگا دی ہے, 40 سال تک وہ اسی کے لیے سرگرداں رہا ہے, اس وقت وہ اتنا زیادہ ذخیرہ جمع کر کے اس مسند پر بیٹھا ہے, تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں ان کی طرف رجوع کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. لوگ ان سے حدیث لینے کے لیے آتے تھے. تدریس کی انہوں نے 2 مجلسیں قائم کر رکھی ہوئی تھیں, ایک گھر میں ایک مسجد میں. گھر کی مجلس کے معاملے میں عام طور پر مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے بیٹوں کو حدیث پڑھاتے تھے, اور خاص خاص شاگردوں کو بھی حاضری کی اجازت ہوتی تھی. یہ گویا خواص کی مجلس تھی. اور مسجد میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے تھے اور وہ ان کو تعلیم دیتے تھے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مجلسیں عصر کے بعد ہوا کرتی تھیں. اس کے علاوہ باقی وقت امام صاحب اپنی معاش کی جدوجہد میں, علم کے حصول میں اور دوسری ذمہ داریوں کو انجام دینے میں بسر کرتے تھے. امام صاحب کی طبیعت اور استاد طبع کے بارے میں بھی یہ خاص بات ہے کہ دوسرے ائمہ سے کچھ بہت مختلف مزاج انہوں نے مزاح اور شگفتگی کے معاملے میں بھی پایا تھا. نہایت سنجیدہ, یعنی کسی معاملے میں کوئی ادنا درجے میں بھی سنجیدگی سے ہٹی ہوئی کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے. مجلس میں غیر معمولی وقار ہوتا, جب بیٹھتے تو ہر شخص قرآن و سنت کو ان سے حاصل کرنے کے لیے بس متوجہ رہتا. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اور جلیل قدر عالم کی مجلس میں کہیں جا کے پیچھے بیٹھ گئے. ان کی طبیعت شگفتہ تھی تو وہ کچھ مذاق کی بات کرتے رہے. کسی نے توجہ دلائی تو بہت سراسیمہ ہو کے انہوں نے کہا کہ احمد موجود تھے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. یعنی ان کی موجودگی میں یہ چیز موضوع نہیں تھی. یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تو عثمان کی حیا سے حیا آتی. بعض لوگوں کی طبیعت میں بعض پہلو بہت غالب ہوتے ہیں, تو امام صاحب کا معاملہ یہ رہا. روایت کے ضمن میں بھی بہت محتاط لوگوں میں سے تھے. حافظے کا معاملہ یہ تھا کہ بہت حدیثیں یاد تھیں, جتنا ذخیرہ ان کے پاس تھا ان کے حافظے میں موجود تھا, لیکن کبھی زبانی روایت نہیں کرتے, ہمیشہ کتاب سے روایت کرتے. جب کوئی آدمی حدیث سننے کے لیے آتا کتاب سے روایت کرتے, اور یہ کہتے کہ بہرحال حافظے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خطا کر سکتا ہے. چنانچہ امام نے بڑا اصرار کیا اس بات پر کہ روایت ذہن میں بھی ہونی چاہیے اور روایت کتاب میں درج بھی ہونی چاہیے. کتاب میں درج کرتے وقت اگرچہ بعض واقعے کے اوپر سند کو حذف کر دیتے تھے، اس لیے کہ سندوں ہی کی تلاش تحقیق میں تو انہوں نے اپنی زندگی بسر کی تھی، ان کے لیے سندیں وہ چیز نہیں تھی جو ہمارے لیے ہیں کہ ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ آدمی آدمی سے ملے ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں جب اس طرح آدمی کے فکر و عمل کا حصہ بن جائیں تو اس کے حافظے میں بھی پوری طرح موجود ہوتی ہیں، تاہم ہمیشہ کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کی عادت رہی، بہت سے ائمہ نے یہ بیان کیا ہے، علماء نے بیان کیا جو ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں، کہ گھر میں گئے نماز کے لیے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ کتاب الایمان اور کتاب الاشربہ یہ دونوں ہاتھ میں ہیں، مسجد میں گئے تب بھی ساتھ رہیں، واپس آئے تب بھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں دو طرح کے فتنے بہت تھے، ایک تو ایمان کے بارے میں معتزلہ اور بعض دوسرے فرقوں کی وجہ سے بحثیں چھڑی ہوئی تھیں، ایمان کی کیا حقیقت ہے، ایمان کیا قول کا نام ہے، ایمان کے عمل کا نام ہے، کیا دونوں کے مجموعے کا نام ہے، تو اس معاملے میں زیادہ لوگ سوالات کرتے تھے، تو وہ کتاب الایمان ساتھ لیا ہوتا ہے، جس میں حدیث ہے۔ کتاب الایمان سے مراد یہ کہ وہ روایتیں جو انہوں نے ایمان سے متعلق اپنے ہاں جمع کر رکھی ہوئی تھی۔ اور کتاب الاشربہ کو لینے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شراب اور اس طرح کی دوسری نشاور چیزوں کا اس زمانے میں بہت رواج ہو رہا تھا، اور لوگ طرح طرح کی تاویلیں کر کے اپنے لیے راستہ پیدا کرتے تھے، چنانچہ اس باب میں بھی وہ اپنے پاس بہت سی روایتیں جو انہوں نے کتاب الاشربہ میں جمع کر دی ہوئی تھیں ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہ ان کا زندگی بھر کا طریقہ رہا۔ ہمیں ان کی سب سے بڑی کتاب مسند ہے، یہ ان کے صاحبزاد عبداللہ کی روایت سے ملی ہے، یعنی گویا انہوں نے اپنے علم کو اپنے خاندانی میں سب سے پہلے منتقل کیا۔ مسند کے معاملے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ دوسرے آدمی نے درخواست کی ہے یا نہیں، عام طور پر وہ کہہ کر کے یہ تم مجھ سے لے لو لوگوں کو املا کرواتے تھے۔ مسند سے متعلق بھی چند باتیں جان لیجئے، یعنی یہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کم و بیش 25,000 کے قریب روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں، اور اس وقت بھی حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اسی میں ہے، بلکہ بعض اہل علم یہ بات کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے کہ اگر مسند کو لے لیا جائے اور اس کے بعد جو کچھ بات کے محدثین نے کیا ہے اس کو زیادات کے نام سے ساتھ ایک چھوٹے سے رسالے کی صورت میں لگا دیا جائے تو یہ کتاب اور زیادات کے ساتھ مل کر حدیث کے سارے ذخیرے کو سمیٹ لیتی ہے۔ اس معاملے میں ان کا اتنا زیادہ وسیع الاطلاع ہونا ہی ہے کہ جس وجہ سے ان کو حدیث کے معاملے میں صاحب البیت کہا جاتا ہے، یعنی گویا وہ حدیث اگر ایک گھر ہے تو اس گھر کے مالک ہیں۔ اس کے جمع و تدوین میں جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں وہ ہیں بھی بہت غیر معمولی، تاہم یہ بات کہ امام حدیث کس اصول پر قبول کرتے ہیں یہ چیز بہت معرض بحث میں رہی ہے۔ مسند میں بہت صحیح حدیثیں ہیں، صحیح سے مراد ہے وہ معیار جو صحیح کے لیے ہمارے محدثین نے بعد میں تیار کیا، یعنی راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند میں اتصال ہو، جتنے بھی راوی ہیں وہ ثقہ ہوں، اور کوئی علت اور کوئی شذوذ روایت میں نہ پایا جاتا ہو، تو یہ ان شرائط پر پوری اترنے والی روایتیں بھی مسند میں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کیا مسند میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ مسند میں جو بعد میں ضعف کے بعض پہلو بیان ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں، میں شبہ نہیں، لیکن ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل کسی متہم راوی سے حدیث لے لیتے تھے، یعنی ایسا آدمی کہ جو ثقہ نہیں ہے، جھوٹا ہے، جس کے بارے میں عام خیال یہی ہے، بہرحال اس چیز کا وہ اہتمام کرتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں نے جو شرائط فن کی تدوین کے بعد عائد کی ہیں اگر ان شرائط کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بحث بھی علماء میں پیدا ہوئی ہے کیا اس میں موضوع روایتیں بھی ہیں، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسی روایتیں بھی اس میں ہیں، لیکن زیادہ تر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ موضوع روایت مسند میں کوئی دوسری موجود نہیں ہے۔ مسند کے زمانے میں عام طور پر محدثین کا طریقہ وہی تھا، احمد بن حنبل کے ہاں اس میں کچھ ترقی تو ہوئی ہے، جو امام مالک نے اختیار کر رکھا ہوا تھا، یعنی میرا اطمینان ہے میں یہ روایت لے رہا ہوں، وہ بحثیں جو بعد میں فنی نوعیت کی بخاری و مسلم کے زمانے تک آ کے پیدا ہو گئی ہیں ان کا زیادہ اس پر خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور غالباً یہی وجہ ہے اس طرح کی روایات کے موجود رہنے کی بھی۔ بہرحال وہ حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امام نے اس کو فقہی ابواب کے طریقے پر ترتیب نہیں دیا، دوسری حدیث کی کتابوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کتاب الایمان کی روایتیں، کتاب الصلاۃ کی روایتیں ایک جگہ مل جائیں گی، لیکن مسند صحابہ کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایتیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایتیں، ابو سعید خدری رضی اللہ، اس طرح صحابہ کے لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے، چنانچہ اس سے استفادے میں لوگوں کو بہت مشکل پیش آتی رہی. زیادہ تر لوگوں نے اس کو حفظی کیا تو تبھی وہ اس سے صحیح معنی میں اس زمانے کے لحاظ سے استفادہ کر سکے. اب ہمارے زمانے میں بعض اہل علم نے مسند کو فقہی ابواب کے لحاظ سے ترتیب دے دیا ہے، اور اس لحاظ سے وہ تباہ بھی ہو گئی ہے، اور جو الفاظ حدیث کی موجم ترتیب دی گئی ہے وہ بھی بہت حد تک رہنمائی کر دیتی ہے کہ آدمی اس میں حدیث تلاش کر لے. اس سے پہلے یہ مشکل موجود تھی اور ہمیشہ سے رہی. تو حدیث و سنت کا سب سے بڑا ذخیرہ مرتب کرنے کا شرف اس جلیل القدر امام کو حاصل ہے. یہ بہت مختصر طریقے پر میں نے امام کی سیرت و سوانح اور ان کی کتاب کا تعارف کرا دیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باب میں خاص طور پر مسند کے متعلق ایک جلیل القدر عالم کی رائے کو سن لیجئے. ابن جوزی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض اصحاب حدیث نے دریافت کیا کہ مسند احمد میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں. میں نے کہا ہاں ہیں، یہ بات ان لوگوں پر گراں گزری جو مذہب حنبلی سے نسبت رکھتے ہیں. میں نے ان لوگوں کی اس حرکت کو اس بات پر معمول کیا کہ یہ گروہ عوام ہے، ان کی باتیں شائستہ التفات نہیں. اسی اثنا میں ان لوگوں نے فتوے لکھے، ان میں اہل خراسان کی ایک جماعت بھی تھی جس میں ابوالعلا حمدانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں. انہوں نے اس بات کو برا مانا اور اس کی تردید کی. میں ان کی اس حرکت پر بہت متعجب و حیران ہوا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کتنی حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اہل علم میں شمار ہوتے ہیں وہی عامیوں کسی باتیں بھی کرتے ہیں. اور یہ بات صرف اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے حدیث کا نام تو سن لیا ہے لیکن صحیح اور سکیم کی پرکھ نہیں رکھتے، اور جو کوئی ویسی بات کہتا ہے جو میں نے کہی تھی تو اسے امام احمد پر طعن قرار دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت امر یہ نہیں ہے. بلا شبہ امام احمد کے مرویات میں مشہور، جید اور ردی ہر طرح کی حدیث ہیں، چنانچہ خود انہوں نے اپنی روایت کی ہوئی بہت سی حدیثیں رد کر دیں اور پھر کبھی ان کا نام تک نہ لیا، اور نہ کبھی انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد بنایا. کیا وہ حدیث نبیس کے مجہول ہونے کے قائل نہیں تھے؟ اور جس شخص نے کتاب العلل دیکھی ہے اسے ایسی بہت سی حدیثیں نظر آئیں گی جو گو ان کی مسند میں ہیں لیکن انہوں نے ان پر طعن کیا ہے. ابن جوزی جلیل القدر اہل علم میں سے ہیں، اس فن میں ان کا بڑا درجہ ہے. انہوں نے اپنی یہ تقریر یہاں ختم کی ہے کہ اس زمانے میں اس بات نے مجھے بہت زیادہ دکھ میں مبتلا کر دیا ہے کہ علماء اپنی کوتاہی علم کے باعث گروہ عوام کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور جب کوئی موضوع ان کے سامنے لائی جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ یہ تو صحیح روایت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی پست ہمتی پر رونا آتا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک جلیل القدر عالم کا مسند سے متعلق تبصرہ ہے. اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود محدثین کے معیار پر بھی بہت سی ضعیف روایتیں مسند میں موجود ہیں، لیکن امام کی جلالت قدر، کس ابتلاء کا میں ابھی ذکر کروں گا، اس میں ان کی ثابت قدمی اور پھر حدیث کی جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے اس کا اثر، یہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسند کے بارے میں ایک علمی بات کہنے پر ابن جوزی جیسے جلیل القدر عالم کو بھی یہ ماتم کرنا پڑا کہ لوگ عقیدت مندی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں نہیں سنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تبصرہ فن حدیث کی روح سے بہت کافی ہے مسند کے مقام کو جاننے کے لیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی ہیں، ردی بھی ہیں، ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جو روایتیں فن حدیث کی روح سے قائد درجہ ضعیف قرار پاتی ہیں، لیکن ایک عظیم ذخیرے کی وجہ سے اس کا بڑا مقام ہے. یہ جو تبصرہ میں نے ابھی اس کی حدیثوں پر کیا ہے یہ محدثین ہی کے اصولوں کے مطابق کیا ہے. میرا اپنا نقطہ نظر کیا ہے یہ بات کا مسئلہ ہے. میں اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم کی اور جلیل القدر اہل علم کی رائے اپنے اصولوں کی روشنی میں بھی مسند سے متعلق ہے. امام موصوف کی اس خدمت حدیث کے ساتھ جس معاملے نے ان کو غیر معمولی شہرت بخشی وہ خلق قرآن کا مسئلہ ہے. خلق قرآن کے مسئلے کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے جاد بن درہم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ قرآن مخلوق ہے. یہی وہ صاحب ہیں جن کو غالباً بنو امیہ کے گورنر تھے خالد بن عبداللہ القصری، جنہوں نے حرم کے باہر قتل کروا دیا تھا. ان کے بعد بھی معتزلہ میں سے بعض لوگ یہ بات کہتے رہے، چنانچہ ایک دوسرے جلیل القدر معتزلی بھی اسی جرم میں قتل کرا دیے گئے. تاہم اس وقت تک یہ ایک مدرسہ فکر تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ مامون ہے جس کے زمانے میں یہ مدرسہ فکر خود خلیفہ میں کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس کی بہت سی وجوہ بیان کی جاتی ہیں، بعض لوگ اس کی کچھ سیاسی وجوہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مورخین کی تمام تصریحات کا اگر استقصاء کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوئی کہ ابو الحزیل جو امام معتزلہ ہے یہ مامون کا استاد تھا، اور مامون پر اپنے استاد کا غیر معمولی اثر رہا. بعض قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی مناظرے میں جب بعض مسیحیوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں تم حضرت مسیح کو کیا مانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ کلمۃ من اللہ، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کیا وہ مخلوق نہیں تھے؟ کہا مخلوق تھے. تو انہوں نے کہا جب کلمۃ من اللہ مخلوق ہے تو کلام اللہ کیوں مخلوق نہیں ہے؟ اس مناظرے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت عجز ہوا، چنانچہ معتزلہ نے اس کے بعد یہ موقف اختیار کر لیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، معاف کیجیے قرآن مخلوق ہے. اور یہی نقطہ نظر مامون کے دل و دماغ پر بھی بہت غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوا. مامون نے اس نقطہ نظر کو اختیار کر لینے کے بعد احمد بن ابی داؤد کے زمانے میں جو مامون کے ہاں مسند وزارت پر فائز رہا ہے، اس کو لوگوں سے منوانا چاہا. احمد بن ابی داؤد معروف معتزلی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ معتزلہ میں سے یہی شخص ہے کہ جس نے حکومت کے اثر و رسوخ سے ایک نقطہ نظر کو منوانے کی طرح ڈالی، اور اس کے نتیجے میں احمد بن حنبل جیسے صاحب ورع شخص کو تعذیب کا شکار ہونا پڑا، اور معتزلہ کو بھی ان کی اس روش نے غیر معمولی طور پر نقصان پہنچایا. وہ پہلے مظلوم تھے پھر ظالم ہو گئے. احمد بن ابی داؤد نے یہ کیوں کیا؟ اس کے معاملے میں دو نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس کو دین کا تقاضا سمجھتے تھے، جب ان کو اثر و رسوخ حاصل ہوا تو انہوں نے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ان کو میسر تھے وہ کام میں لائے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس شدت کے ساتھ اس کو فقہا اور محدثین پر نافذ کر دینے کی وجہ ان کے انہی دو آدمیوں کا قتل بنی. قتل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنا اگر بالخصوص سیاست یا مذہب میں پڑ جائے تو یہ پھر فتنے کا باعث بنتا ہے. اس وجہ سے ایک عارف نے یہ بات کہی اور بہت صحیح بات کہی ہے کہ سیاسی اور مذہبی قتل سے گریز کرنی چاہیے. سیاسی اور مذہبی قتل ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو پھر عوام کے دماغ کو معاف کر دیتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں مذہبی قتل سے جو فتنہ پیدا ہوا اس کی تو یہی سب سے بڑی مثال ہے کہ احمد بن حنبل جیسے شخص کو کوڑے کھانے پڑے. وہ قتل اگر نہ ہوا ہوتا، ایک معاملے کو چھوڑ دیا گیا ہوتا، وہ اپنے علمی دلائل کی بنیاد پر خود ختم ہو جاتا. اگر کوئی اس سے ایسی چیز پیدا ہو رہی تھی کہ عامۃ الناس کے دل و دماغ پر اس کا اثر دور کرنا ضروری تھا تو علمی طریقوں سے دور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس قتل نے انتقام کے جذبات پیدا کر دیے. سیاسی قتل کی بدترین مثال حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہے. اس سے بھی اس امت کو جو نقصان اٹھانے پڑے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. تو اس سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے. یہ بات جس عارف نے بھی کہی ہے بڑی صحیح بات کہی ہے. چنانچہ مجھے بھی اس تمام واقعے کے پس منظر کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد اسی بات سے اتفاق ہے کہ احمد بن ابی داؤد کے اس قدر اصرار اور اس قدر تشدد کے پس منظر میں یہی دونوں قتل تھے. انتقام جب آدمی کے سر پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ اپنی حدود سے بہت تجاوز کر جاتا ہے. ہماری موجودہ تاریخ میں بھی اس کا کچھ تھوڑا بہت منظر لوگ دیکھ سکتے ہیں. مامون کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا تھا؟ مامون نے اپنے گورنروں کے نام جو تین خطوط لکھے ہیں ان میں سے پہلا خط میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مامون اس معاملے میں کیا رائے رکھتے تھے, کن دلائل کے ساتھ رکھتے تھے, اور انہوں نے یہ بات کیوں منوائی. مامون بہرحال ایک ذی القدر خلیفہ ہے, عباسیوں کے بہت بڑے لوگوں میں سے. عباسی سلطنت کا سارا حسن آخر مامون و ہارون ہی تو ہیں. ہارون کے زمانے تک تو عام طور پر خلفاء کا رویہ خلق قرآن کے معاملے میں بالکل مختلف تھا, لیکن مامون جس طرح کے میں نے عرض کیا, ہارون کے مقابلے میں بالکل دوسرے نقطہ نظر پر جا کر کھڑا ہو گیا. اس نے جو خط لکھا ہے وہ تاریخ میں نقل ہو گیا ہے, اس کو سن لیجئے, اس سے اندازہ ہو جائے گا.